أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان پروگرام لے کے، جس میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج سورہ مزمل کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ناظرین ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے سورہ مزمل کے حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے. اگر ایک پروگرام میں ہماری بات مکمل نہ ہو سکی تو ممکن ہے کہ آئندہ ہفتے بھی یہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن پہلے باقاعدہ آغاز سے پہلے سورہ مزمل کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا.
بنا میں خدا رحمان و رحیم. اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے.
اللهم صل على محمد
ناظرین آپ نے سورہ مزمل کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ مزمل کا تعارف لے کر. اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں پروگرام کے دوران، کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے تو آپ فوراً جو ہے ہمیں کال کیجئے اور سوال پوچھئے. انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. تو ٹیلی فون نمبرز نوٹ فرما لیں، 0098251290-2620. دوسرا نمبر ہے 0098251-291-3740. یہ ہمارے دو نمبر ہیں جن پہ آپ ہم سے پروگرام کے دوران ہی رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ہماری ای میل وغیرہ کے ذریعے سے ہمیں اچھے اور مفید مشورے دینا چاہیں یا اصلاحی تنقید کرنا چاہیں تو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ای میل نوٹ کر لیجئے، ای میل ہے urdu@sahar.tv.ir، اور ویب سائٹ دیکھنے کے لیے ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. تو یہ ہمارے ایڈریسز ہیں، انشاءاللہ آپ ان ایڈریسز کے ذریعے ہم سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. تو آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں جن سے ہم سورہ مزمل کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پروگرام میں.
شکریہ.
جو کافی عرصے چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم سورہ مزمل تک پہنچے ہیں. سورہ مزمل اگرچہ قرآن مجید کے سارے سورے اہم ہیں اپنے معنی اور عظیم مطالب کے اعتبار سے، سورہ مزمل بھی انہی سوروں میں سے ایک ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو خطاب ہوا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا ہے پروردگار عالم نے، اور گفتگو کی ہے گویا کہ اے میرے حبیب اٹھ جائیے. تو اس سورے کی شان نزول اور اس کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ. میں آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یقیناً یہ سورہ ان سوروں میں سے ہے کہ جس کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کی جاتی ہے، اور بہتر ہوگا کہ پہلے جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا کہ ہم شان نزول اور اس کی فضیلت سے آشنا ہوں. تو دیکھیں شان نزول کے سلسلے میں اسی طرح سے جیسے اس کے نزول کے سلسلے میں یہ ہے کہ بعض نے مختلف بیان کیا اس کا شان نزول، اسی طرح سے شان نزول بھی مختلف بیان کیا گیا ہے، خاص طور سے پہلی آئے کریمہ یا ایہا المزمل کا. ایک شان نزول اس کا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ تھکن کا احساس کرتے ہیں، تھکاوٹ کا احساس کرتے ہیں اور گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں.
یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیات جب
پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے اس کے بعد، اور جناب خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ ایک کپڑے میں لپیٹ دو. اس وقت جو ہے وہ جناب جبریل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایہا المزمل، اے اپنے کو کپڑے میں لپیٹنے والے. اسی طرح سے ایک اور شان نزول جو اس کا ذکر ہوا اس سورہ کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کو آشکار کیا، ظاہر کیا، ظاہر طور پر آشکارا طور پر تبلیغ کرنے لگے، تو اس وقت جو ہے وہ کفار قریش اور مشرکین جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا ہے، اب ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم ان کے سلسلے میں کیا کریں، یعنی اپنی کیا سازشیں کریں. کوئی اور زمانے قدیم سے تھا کہ قرآن کے حوالے سے، حضور کے حوالے سے سازشیں کی جا رہی تھیں، آج بھی کی جا رہی ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کس طرح سے لوگوں کو آپ سے دور کیا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے دور کیا جائے. کس طرح سے آج کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن سے اور آپ کی سیرت سے، آپ کے سننے سے، آپ کی شخصیت سے لوگوں کو دور کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ و القابات جو ہے وہ ان کے لیے ہم وضع کرتے ہیں کہ لوگ متنفر ہو جائیں، دور ہو جائیں. کسی نے کہا کاہن کہا جائے، کسی نے کہا کہ جادوگر کہا جائے، کسی نے کہا مذلہ مجنوع اور دیوانہ ان کو کہا جائے. تاکہ ان کا مقصد جب یہ کہیں گے تو لوگ خود بخود دور ہو جائیں گے آپ سے. لیکن آخر میں جو ہے وہ کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کو مذلہ جادوگر کہا جائے، اور کیونکہ جب سے وہ آئے ہیں تب سے دوستوں میں جدائی ہو گئی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہو گئی ہے. تو یہ وہ پاس ہوتا ہے دار الندوہ میں لوگ جمع ہوئے تھے وہاں کے اوپر، یہ پاس ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان کو جادوگر کہا جائے. تو یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے.
اچھا،
یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں، لپیٹ کے لیٹ جاتے ہیں. تو اس وقت جناب جبریل نازل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ چاہے اپنے کو کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھیے، اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ شب میں جو ہے وہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے قیام کیجیے. تو یہ ہے اس کا شان نزول جو بیان ہوا ہے. اب جو ہے آتے ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے، کہ اس کی فضیلت کیا ہے. تو جب فضیلت کے حوالے سے ہم روایات و احادیث پر نظر کرتے ہیں تو ہم کو بہت سی روایات ملتی ہیں، جس میں بعض روایت اس طرح سے ہیں. ایک روایت جو ہے خود سرور کائنات ختم معتبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ المزمل، جو بھی سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا رفع عنہ العسر فی الدنیا والآخرہ، اس سے سختی جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں، اس سے سختیاں اٹھا لی جائیں. اسی طرح سے آپ کے فرزند اور آپ کے چھٹے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ مزمل، جو سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا، کب؟ نماز عشاء میں یا نماز شب میں، دو جگہ کے، نماز عشاء یا نماز شب میں جو تلاوت کرے گا، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں وقت میں اگر ان میں سے کسی ایک وقت میں بھی تلاوت کرتا ہے تو دن اور رات اس کے گواہ ہوں گے کہ اس نے تلاوت کی ہے، اس کے لیے گواہ. اس کے بعد ایک عجیب فضیلت ذکر کرتے ہیں، واقعاً جو ہر ایک مسلمان و مومن کی تمنا یہی ہوتی ہے، اس کو آپ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں احیاہ حیاتن طیبہ، پروردگار اس کو زندہ رکھے گا حیات طیبہ کے ساتھ، پاکیزہ حیات کے ساتھ زندہ رکھے گا اس دنیا. وہ اماتہ میتتن طیبہ، اور اس کو دنیا سے اٹھائے گا تو یہ موت بھی اس کی طیب موت ہوگی، پاکیزہ موت،
پاک و پاکیزہ موت پروردگار اسے عطا کرے گا.
یعنی دنیا میں بھی سعادت مند ہوگا اور آخرت میں بھی سعادت مند، دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اللہ کے سامنے، ایسی زندگی گزارے گا، نیک نامی کی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کی تمنا، خواہش اور آرزو یہی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ دنیا بھی اس کی جو ہے وہ دنیاوی زندگی بھی طیب و پاک و پاکیزہ ہو، اور اخروی زندگی بھی جو ہوتا ہے وہ پاک پاکی سا.
یقیناً پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سورے کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں, اور یہ جو فضیلت آپ نے بیان کی ہے اس سورے کی تلاوت کی فضیلت, یہ ہمارے شامل حال ہو سکے. الہی امین یا رب العالمین. قبلہ اس سورے کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے, جو معانی اور مفاہیم انسانوں کی ہدایت کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر نازل کیے اور ان کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرنا چاہے, تو وہ کیا ہے, اور اس سورے کے نزول کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ کیا ہے؟
جی دیکھیں, سورہ مزمل بقیہ سوروں کی طرح, سب سے پہلے میں عرض کروں پھر اپنے اس اصل بات کے اوپر آتے ہیں, مکے میں نازل ہوا حضور پر, اور ترتیب نزول کے اعتبار سے چوتھا سورہ ذکر ہوتا ہے, اور موجودہ جو ترتیب قرآن مجید میں 73واں سورہ ہے اس میں, کہ جس میں 20 آیات کریمہ پائی جاتی ہیں, اور اس کا نام اس کی پہلی آیت کریمہ سے لیا گیا, یا ایوہ المزمل, اے اپنے کو کپڑے میں لپیٹنے والے سے لیا گیا ہے. بہت ہی اہم سورہ ہے اور مطالب بھی اس کے جو ہے وہ بہت اہم ہیں, اور ہر سورہ کے مطالب اہم ہیں لیکن اس کے لحاظ سے کہ ضرورت کے لحاظ سے, اور اسے کہہ لیا جائے کہ مبتلا بھی ہونے کے لحاظ سے, جس طرح سے تاکید ہے اس سورہ میں اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے, ورنہ ہر سورہ میں جو مطالب ظاہر سی بات ہے اہمیت کے حامل.
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں.
سب سے یہ وہ سورہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ عقائد کا بھی ذکر ہے, اخلاقیات بھی بیان ہوئے ہیں, احکام و دستورات بھی بیان کیے گئے ہیں, کچھ داستانیں بھی پروردگار نے بیان کی. تو سب سے پہلے عقائد کے سلسلے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ عقائد میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے. اچھا. کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد قیامت اور دوزخ کا تذکرہ ہے, یہ آیت نمبر 12 میں غالبا. قیامت کے ساتھ ساتھ دوزخ کے ساتھ ساتھ جو ہے نبوت کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور وہ اپنے اندر آمادگی اور تیاری پیدا کرنے کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آمادہ ہوئیے, تیار ہوئیے جو ایک عظیم ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے.
قبلہ یہاں پہ قرآن مجید کے مختلف سوروں میں اور مختلف آیات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے توحید کا ذکر کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کی آخرت کے لیے, یعنی ہر مسلمان کے لیے ان دو چیزوں پر ایمان رکھنا کم سے کم بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے آتے ہیں, امامت ہے, نبوت ہے, یہ بات کی چیزیں, لیکن پہلے اللہ پہ اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ معاد پر بھی ایمان رکھے کہ ایک آخرت ہے, اس کو حساب و کتاب دینا.
شاید اس کی ایک اہم وجہ یہ ہو کہ ان دونوں مبدا و معاد, چاہے وہ خدا ہو, توحید ہو یا قیامت ہو, ان دونوں کا انسانی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہے. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, خود ہمارے اندر جو مسائل ہیں, جو کمیاں جو پائی جاتی ہیں, وہ ان دونوں عقیدوں کے کمزور ہونے, ضعیف ہونے کی وجہ سے. اگر ان دونوں پر عقیدہ قوی ہو جائے تو
آپ نے اشارہ کیا بہت خوبصورت, مبدا اور معاد,
جی
انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے,
تو یہ دونوں بہت اہم, چونکہ ان کا کردار ہے انسان کی تربیت میں, اس کے تزکیہ نفس میں, اس کی اصلاح میں, لہٰذا بار بار جو ہے وہ توحید کا ذکر ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ معاد کا ذکر. ان میں سب سے زیادہ اہم تو توحید ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ساری تمام عقائد کا سر چشمہ توحید ہی. اگر انسان کی توحید درست ہو جائے, صحیح ہو جائے, تو تمام اعمال و عقائد اس کے جو ہے صحیح ہو جائیں
گے.
تو یہ ہے عقائد کے حوالے سے گفتگو. اس کے بعد اخلاقیات میں جو ہے وہ پروردگار نے جن چیزوں کو بیان کیا, اس میں ایک تو صبر کا ذکر, صبر و تحمل کا, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو لوگ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے. توکل کا تذکرہ ہے کہ انسان توکل سے کام لے, اللہ کو اپنا وکیل بنائے, اپنا نگراں بنائے, اللہ پر بھروسہ رکھے. اسی طرح سے استغفار کا ذکر ہے کہ انسان جو استغفار کرے اور اللہ کو یاد رکھے, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرے. اسی طرح سے کچھ احکام و دستورات پروردگار نے سورہ میں بیان کیے ہیں, جس میں نماز کا ذکر ہے, اور نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کو قائم کرنے کا ذکر ہے, انفاق کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ انسان جو زکوٰۃ ادا کرے, انفاق دے, مومن بندے کو جو ہے اللہ کو قرض دے, اقرض اللہ قرض, اللہ کو قرض دینے, مومن بندے کو قرض دینا چاہے وہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. تو یہ وہ اخلاقیات ہیں جن کا ذکر کیا گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ وہ احکام و دستورات ہیں. اسی طرح سے کچھ داستانیں ہیں, جناب موسیٰ کی داستان پروردگار نے ذکر کیا ہے بہت تفصیلی اتنی اجمالی طور پر. اسی طرح سے فرعون اس کی سرکشی کا ذکر ہے, اور داستانوں میں جو ہے وہ جو منکرین ہیں, جو مشرکین ہیں, ان کو قیامت سے ڈرایا گیا ہے, ان کی داستان کو بیان کیا گیا ہے, اور فرعون کی سرکشی جو تھی, جو اس پر عذاب نازل ہوا تھا, اس کے ذریعے ان کو ڈرایا گیا ہے. تو یہ مطالب ہیں عقائد کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, احکام کے حوالے سے, اور داستان اور قصے کے حوالے سے. اب آتے ہیں کہ سورہ کا اہم ترین مقصد
جی, مقصد کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورے کو اس انداز سے کہ جس میں عقائد بھی ہیں, داستانیں بھی ہیں, کچھ احکامات بھی ہیں, وہ کیوں اس انداز سے نازل کیا؟
جی دیکھیں, جب اس سورے کے پورے مطالب پر توجہ کرتے ہیں تو ہم خاص طور سے جب ابتدا میں ہمیں دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دو جگہیں وہ ہیں کہ جہاں حضور کو قم کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. ایک تو اسی سورہ میں, یا ایھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے مزمل اپنے کو جو ہے وہ چادر میں لپیٹنے والے کھڑے ہوئیے اور شب میں عبادت کیجیے. اسی طرح سے جو اس کے بعد فوراً سورہ نازل ہوا ہے, سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ ساتھ ساتھ نازل ہوا, اس میں یا ایھا المزمل,
ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی دونوں ساتھ ساتھ یعنی ایک کے بعد ایک نازل ہوئے.
یا ایھا المدثر قم فانذر, یہاں بھی قم کا یعنی آپ قیام کیجئے, کھڑے ہوئیے. اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ خود بیدار ہوئیے, دوسروں کو بیدار کیجئے. تو قم کا ذکر ہے, اور یہ ہے کہ یعنی بیداری کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بیدار کیجئے. تو سورہ مزمل کا جو اہم ترین مقصد ہے نزول کا, جب ہم ان مطالب پہ توجہ کریں, تو یہ ہے کہ حضور کو ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کو ایک وہ اہم ترین جو ذمہ داری, جو رسالت ہے, جو پیغمبری آپ کو دی گئی, جو مبعوث کیا گیا ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے کو
جو رسالت آپ کو دی گئی ہے اسے ادا کرنے کے لیے, اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب جو ہے وقت آن پہنچا ہے
اور اپنے کو تیار کیجیے آپ. اس لیے اس میں فردی ذمہ داری کو ان کا ذکر, یعنی فردی حوالے سے, پرسنل حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری, وہ یہ کہ اب آپ اٹھیے اور رات بھر آدھی رات کو ایک تہائی حصے میں, دو تہائی حصے میں آپ عبادت کیجیے, یعنی اپنے کو تیار کیجیے اس اہم ترین ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. جس طرح سے سورہ مدثر کا جو اہم ترین مقصد یہ کہ اب اصلاح کرنی معاشرے کے, اس کے حوالے سے اپنے کو آمادہ کیجیے قیام کیجیے. تو اس سورہ کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ ذاتی اعتبار سے, پرسنل اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ اپنے کو تیار کیجئے. کیوں؟ یہ تیاری مقدمہ ہوگی اس اہم ترین ذمہ داری کا جو آپ کو آگے چل کے انجام دینا ہے,
نبھانی ہے یقیناً. یعنی گویا پروردگار عالم اپنے حبیب کی تربیت جو ہے وہ کر رہا ہے سورہ کے اندر, کہ آپ نماز شب پڑھیں اٹھ کر, اور جو ہے وہ اور
قرآن کی تلاوت
کریں, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کی تلاوت کریں ٹھہر ٹھہر کے بہت ہی اچھے انداز. آپ نے قبلہ اسی میں نماز شب کا کہ رات کو اٹھ کے آپ عبادت کریں, تو یہ جو سورہ کی ابتدا میں نماز شب کا حکم ہے اور عبادت کا حکم ہے, تو اس کی حکمت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھا کریں, رات کو عبادت کیا کریں, کیا مقصد ہے اس کا
جی؟
کوئی فلسفہ ہے اس کا یا کوئی حکمت ہے اس کی؟
جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورہ میں جو ہے وہ پروردگار حکم دے رہا ہے حضور کو کہ آپ پرسنل اعتبار سے, ذاتی طور پر ہاں آپ اپنے کو آمادہ تیار کیجئے اس ایک اہم ترین ذمہ داری. اس کے لیے ضروری پہلے اصلاح نفس ہو, پہلے جو ہے وہ تربیت نفس ہو, پہلے جو ہے وہ پروردگار سے زیادہ جو ہے وہ مستحکم رابطہ ہو. این در حقیقت یہ پیغام ہے تمام رہبران دین کے لیے, جو دین کے قائدین ان سب کے لیے, کہ پہلے خود کو آمادہ کرنا ہے, اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے اپنے پروردگار سے, اس کے بعد جا کے جو ہے وہ قیام کرنا ہے, لوگوں کو بیدار کرنا ہے, لوگوں کو اصلاح کرنی ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف لے کے آنا ہے. اس لیے خود جب انسان کا اپنا رابطہ پروردگار سے مستحق کرنا, کیوں؟ اس لیے جب انسان معاشرے میں وارد ہوتا ہے, جب سوسائٹی میں وارد ہوتا ہے, تو ہر لمحہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے غفلت سے دو چار ہو. اس لیے ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
اللہم
اسی طرح سے دیگر انبیاء یا ائمہ علیہ السلام جو آپ کے جانشین, وہ استغفار کیا کرتے تھے. ظاہر سی بات وہ تو معصوم ہیں, ان کے استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ استغفار اس وجہ سے کرتے تھے کہ جب رات میں عبادت کرتے تو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لیکن جب دن میں جو ہے وہ لوگوں کے معاملات کو سلجھانا وہ کرنا، تو اس میں جو ہے
قبل یہاں پہ ایک کال ہے اور کال کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی.
بسم اللہ.
ہیلو، لائن شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی قبلہ، آپ بات کو جاری رکھیں کہ اس عبادت کا جو ہے وہ فلسفہ یا حکمت
ہے کہ رات میں کیوں کہا. تو خیر میری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ چونکہ دینی رہبر جب معاشرے میں وارد ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ توجہ نہیں رہ جاتی، لہذا کہا جتنا مستحکم رابطہ ہوگا اسی طرح سے پروردگار کی طرف توجہ رابطہ متوجہ انسان کا رہے گا زیادہ سے زیادہ. اس لیے اسلام و دین وہ نہیں کہتا ہے کہ آپ معاشرے سے کٹ کے جو ہے اللہ سے رابطہ کیجیے. نہیں، معاشرے میں بھی رہنا ہے، سوسائٹی کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے رابطہ.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے عام انسان جو غیر معصوم ہیں، ہمیں تو ضرورت ہو کہ اللہ سے ہم تعلق برقرار رکھیں، اس سے رابطہ برقرار رکھیں، اور نبی کو ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں ہے.
جی ایسا نہیں ہے.
البتہ ہمارے رابطے میں اللہ کے ساتھ
بے شک بے شک
اور نبی کے اللہ کے ساتھ تعلق میں فرق ہے.
جی میں سمجھ گیا آپ وہ کہنا چاہ رہے تھے، یقیناً فرق ہے. اور ایسی بات ہے کہ وہ جو مقام ان کو عطا ہوتا ہے، جو رابطہ ان کا ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں ہوتا. اسی رابطے کی ہی ایک قسم وحی ہے جو پروردگار اور نبی کے درمیان.
تو وہ استغفار بھی پیغمبر یا خدا کی جو عبادت کرتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں وہ بھی پھر انہی کی شخصیت کے اعتبار سے.
بے شک بے شک. تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ استغفار اسی لیے کرتے جب وہ معاشرے میں وارد ہوتے تھے، جنگیں ہوتے تھے، صلح ہوتے تھے، معاملات حل کرتے تھے.
میرے خیال میں کال ہے قبلہ.
جی
جی، کال کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہیلو ہیلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا پہلے تعارف کرا دیجئے آپ.
جی ہم نیپال کے ویسے رہنے والے ہیں، یہاں کنسٹرکشن کام کر رہے ہیں.
جی کہاں کے رہنے والے؟
نیپال کے رہنے والے ہم، قطر میں کام کر رہے تھے. ہاں قطر میں.
اچھا ماشاء اللہ، نیپال کے رہنے والے ہیں اور قطر میں مصروف ہیں اس وقت کام کے سلسلے میں. جی کیا سوال ہے اس میں گرامی آپ کا؟ کیا
سوال یہ تھا کہ آگے کے بال، سامنے کا جو بال ہوتا ہے وہ لمبا کر کے، جو بال پال کی مطلب لمبے جو ہوتے ہیں بال، وہ کر کے نواز کر سکتے ہیں یا پھر پیچھے بال کریں؟
اچھا اچھا ٹھیک ہے. آپ کا اس میں گرامی کیا نام نہیں بتایا آپ نے؟
میرا نام محمد ارشاد ہے.
محمد ارشاد.
جی اور ویسے آپ کا پروگرام بہت ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے، بہت ہی دیکھتے رہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش آپ کی محبت
کی. اس طرح سے ہم لوگ کی بہت جانکاری ملتی ہے اس سے، بہت ماشاء اللہ بہت بہت
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محمد ارشاد صاحب قطر سے. اور آپ کا آپ کے اچھا کوئی بات نہیں، بہرحال سوال جو ہے وہ اچھا سوال ہے اور نماز کے حوالے سے ہے غالباً. قبلہ اگر اگرچہ ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن ہمارے دوست نے سوال کیا ہے تو مختصر آپ جواب دے دیجئے. البتہ میں اپنے دوست جناب محمد ارشاد صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ نماز کے حوالے سے ہمارا ایک باقاعدہ مستقل پروگرام پیر کے دن اسی وقت ہوتا ہے، یعنی 3 بجے یہاں کے ٹائم کے مطابق، اور وہاں کا جو ٹائم ہے آپ اسی حساب سے جو ہے وہ خود ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کیا ٹائم ہوتا ہے. تو نماز کے حوالے سے پیر کے دن ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہے مشعل راہ. قبلہ اگر مختصر ایک جواب دے دیں کہ اگر پیشانی پہ بال آ جائیں تو نماز میں کیا ہے اس کا؟
جی یہ ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ واضح ہے، بہت زیادہ اس طرح پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جس کو بہت ہی تفصیل سے جواب دیا جائے. جب انسان سجدہ کر رہا ہو، وہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہے یا جس چیز پہ بھی سجدہ کر رہا ہے، جس پہ سجدہ صحیح ہوتا ہے،
جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے،
صحیح ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ اس کی پیشانی اور اس چیز کے درمیان جو زمین ہے، جو فرش ہے جس پہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ کوئی چیز حائل نہیں ہونا،
رکاوٹ نہ ہو،
رکاوٹ نہ. اب وہ بال کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں،
یا کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے،
جب سجدہ کرنے لگیں تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر جب وہ سجدہ کرنے لگیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو ہٹا لیں سجدہ کرتے وقت، اس کے بعد سجدہ کریں. اور پھر اگر آ جاتا ہے نماز کیا کوئی حالت حرج نہیں، لیکن سجدے کی حالت میں اپنے پیشانی پہ ان کے بال نہیں آنا چاہیے.
جی امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ارشاد صاحب. انشاءاللہ نماز کے سلسلے میں جو سوالات ہوں گے، تمام ناظرین سے ہماری درخواست ہے کہ نماز کے سلسلے میں جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ پیر کے دن مشعل راہ پروگرام میں آپ لائیو صورت میں ہمارے محترم مہمان کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی
جی ہاں. تو
قبلہ ایک اور کال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہیلو علیکم السلام، اپنا تعارف کرا دیجئے پہلے. شمالہ صاحبہ دوہا قطر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی بہت 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 شکریہ شمالہ صاحبہ, آپ پروگرام کو توجہ کے ساتھ دیکھتی ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم اس سلسلے میں جو مطالب یہاں بیان کیے جاتے ہیں اگر وہ قابل استفادہ ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش اور ہماری زحمت جو ہے پروردگار انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرو, ہمیں خوشی ہے. قبلہ سوال جو ہے وہ ان کا, البتہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے وہ گفتگو جو آگے ہوگی اس میں یہ جواب ان کو مل جائے, کہ سوال کا یہ ہے کہ نماز شب جسے نماز تہجد بھی
سورہ مزمل, موجودہ نامساعد حالات اور آئندہ آنے والے سنگین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے رات کو اٹھ کر عبادت اور قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مادی وسائل اور اسلحوں سے نہیں بلکہ باطنی اور روحانی قوت سے لیس کرنا چاہتا ہے. رات کو اٹھ کر عبادت و تلاوت کے ذریعے عظیم ملکوتی طاقت سے گہرا ربط قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ کے کاندھوں پر ایک سنگین ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. ایک عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے رات کی تاریکی اور پرسکون لمحات زیادہ مناسب ہیں, جن میں دنیا والوں کے شور و غل سے فارغ یکسو سناٹا میسر آتا ہے اور اپنے خالق سے بہتر اور بیشتر طاقت حاصل کی جا سکتی ہے. ابتدائے بعثت میں ہر طرف سے توہین آمیز جملے سننے کو ملتے تھے, اس پر صبر کرنے اور پروقار انداز میں ان سے دور رہنے کا حکم ملتا ہے, یعنی جاہلیت سے دوری اختیار کرنے میں جمالیاتی کردار ادا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ انتقام جوئی نہ ہو اور دعوت الالحق جاری رہے. ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح فرعون پر موسیٰ غالب آیا تھا اسی طرح ہمارا رسول تم پر غالب آنے والا ہے. دنیا میں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا, اور آخرت کی رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا رسول دنیا میں تمہیں شکست سے اور آخرت میں رسوائی سے دوچار کرے گا. تم نے کفر اختیار کیا تو دنیا میں فرعونیوں کی طرح سزا بھگتو گے اور آخرت کے دن ایسے مراحل سے گزرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں ایک ہی دن میں بچے بھوڑے ہو جائیں گے. شروع میں آدھی رات یا اس سے کم تر یا بیشتر تہجد کا حکم تھا. اس آیت میں اصل حکم کو منسوخ کیے بغیر تہجد کے بارے میں تخفیف کی گئی ہے. تخفیف کا یہ حکم ممکن ہے مدینہ میں نازل ہوا ہو, کیونکہ اس آیت میں زکوٰۃ اور قتال کا ذکر ہے, اور ابتدائے دعوت مکہ میں زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور نہیں قتال کا. لہذا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس سورہ کا آخری حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے. اس تخفیف کی وجوہات میں بیان فرمائی کہ انسان مریض ہوتا ہے یا رزق حلال کی تراش میں نکلتا ہے یا راہ خدا میں قتال میں مصروف ہوتا ہے تو آدھی رات کو عبادت کرنا میسر نہیں ہوتا. لہذا جس قدر قرآن پڑھنا ممکن ہے پڑھ لیا کرے. انسان جو کچھ آگے بھیجتا ہے یعنی راہ خدا میں جو خرچ کرتا ہے وہ اسے اللہ کے ہاں موجود پائے گا, اور آخرت میں انتہائی احتیاج کے وقت اللہ سے وصول کرے گا, اور جو پیچھے چھوڑ جائے گا وہ وارثوں کا مال ہوگا. اس کا اسے حساب تو دینا پڑے گا مگر اس کے کام کا نہ آئے گا.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا, اور آپ سے بہت معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مواصلاتی زندہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا, اور انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے, انشاءاللہ آپ اسے دیکھتے رہیں گے. ہاں ایک ٹیلی فون کال تھی جناب شمائلہ صاحبہ کی دوحہ قطر سے, اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ نماز شب کی فضیلت کیا ہے، اسے کیسے پڑھنا چاہیے، کون سے حصے میں پڑھنا چاہیے. قبلہ یہ سوال ہمارا آیا تھا اور آپ کا جواب بھی نامکمل رہ گیا تھا، اگر ممکن ہے تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
جی، ایسی بات، ایک وقفے کی وجہ سے دوبارہ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پھر سے جو ہے وہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے دوبارہ شروع کرتے ہیں.
ہمارے پاس صرف 3 منٹ رہتے ہیں.
ہاں، 3 منٹ کا وقت، تو میں جو بات تھی اس کو میں 1 منٹ میں کمپلیٹ کروں، اس کے بعد تو محترمہ کا جواب میں دینا چاہوں گا تاکہ ان تک بات پہنچ جائے. تو دیکھیں، جو رات میں عبادت کا جو تقاضا کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ رات کا وقت بہت ہی مناسب وقت ہوتا ہے عبادت کے لیے. اس کی حکمتیں اور اس کی علتیں اور فلسفہ کیا ہے، وہ یہی کہ اس وقت جو انسان کے روح پر جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان آزما سکتا ہے.
مطلب معنوی کیفیت
طاری ہوتی ہے اس کے اوپر. اس لیے اس کی علت خود قرآن مجید میں بیان کی گئی، ناشیت اللیل اشد وطئا واقوى مقیلا. اس لیے کہ یہ رات کو اٹھنا جو ہے عبادت کے لیے، یہ اپنی نفس کو کچلنے کے لیے بہت بہتر وقت ہے.
قبلہ، یہ محترمہ نے سوال کیا، اس کا جواب کیا؟
ہاں، اب دیکھیں، نماز شب کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ظاہر سی بات، قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں کہ جو نماز شب کے سلسلے میں نازل ہوئی، یا سرحد کے ساتھ یا اشارے کے ذریعے، کہ جس میں ایک فضیلت جو اس کے بیان کی کہ اس کا اتنا اجر ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ اس میں اللہ نے کتنا اجر، یعنی پروردگار جو کہا ہے کہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو کتنا اجر اللہ نے اس میں رکھا ہے. اور حضور نے بہت زیادہ تاکید کی، حضرت علی علیہ السلام سے تاکید کی کہ آپ جو نماز پڑھیے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، تندرستی کے لحاظ سے، انسان کے رزق میں اضافے کے لحاظ سے. یعنی وقت چونکہ بہت مختصر، میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں.
بتا دیجئے آپ کے، تاکہ بات مکمل ہو جائے.
ہاں، وقت میں بتانا چاہوں، آدھی رات کے بعد اس کا وقت ہے، لیکن جتنا نماز اذان صبح سے جتنا قریب اتنا ہی زیادہ بافضیلت وقت ہے، اور اس کا جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت اور ثواب اس کا بیان کیا گیا. البتہ بیان نہیں کیا جا سکتا اس کی فضیلت اور ثواب کو، نہ وقت ہے کہ اس کی تعداد کو میں بیان کروں، طریقے بیان کروں. اس کو کتابوں میں لکھا ہوا، مفاتی میں بھی موجود، اس کو مراجعہ کیا ہے، کیا سکتا ہے، پر اتنا بیان کر سکتا ہے. بہت بڑے عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ نماز شب کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھا کرو، اگر آخرت تمہیں چاہیے تو نماز شب پڑھا کرو.
یقیناً قبلہ، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پاس مزید کتنا ٹائم ہے،
ٹائم ہو تو
1 منٹ رہتا ہے قبلہ.
اچھا، تو اس 1 منٹ میں یہ چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو بیان کر دوں کہ یہ 11 رکعت نماز ہے، اور جس میں جو ہے وہ 8 رکعت نماز بالکل نماز صبح کی طرح پڑھی جاتی، کوئی وہ نہیں ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز نماز شف کے نام سے پڑھی جاتی ہے، اس میں
یہ شفا
نماز شف بھی کہتے ہیں، نماز شفا بھی کہتے ہیں. پہلی رکعت میں حمد کے بعد جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس ہے، دوسری رکعت میں حمد کے بعد جو ہے قل اعوذ برب الفلق ہے، اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر کے نام سے پڑھی جاتی ہے جس میں حمد ہے، اس کے علاوہ بعض سورے پڑھے جاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ قبلہ، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو فنی مسائل تھے اس کے لیے ہم بہت معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.